بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترجمہ کیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب سے زیادہ مضبوط ہے. اشد کا ترجمہ مضبوط سے کیا. یہ ایک بڑی آیت کا ٹکڑا ہے جس میں حق تعالیٰ نے ضروری مضمون ایسا بیان فرمایا ہے جس کے جاننے کی ضرورت ہم سب کو. تو اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے کہ یہ مضمون اتنا ضروری ہے اور سب کو ضرورت ہے، اس نے فرما دیا کہ یہ بیان کئی بیانوں کے برابر ہوگا. اور حق تعالیٰ نے اس آیت میں بلا تخصیص سب مسلمانوں کی والذین آمنوا فرما دیا، کوئی تخصیص نہیں، نہ متقی نہ غیر متقی، کسی قسم کی تخصیص نہیں. اور اس نے مسلمانوں کی یا مومنین کی ایک حالت کو بیان فرمایا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ حال ہے، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ حال بیان فرمانا مقصود ہے کیا؟ حال بتانے سے کیا مقصود کیا ہے آپ نے؟ فرمایا مقصود یہ کہ حکم ہے، ایسے بنو کہ اس حالت کو بیان کرنے سے مقصود حکم کرنا ہے. یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں نہایت مضبوط ہو اور خدا تعالیٰ کے برابر کسی کی محبت اس سے دل میں نہ ہو، خدا تعالیٰ کے برابر کسی کی مضبوط ہو، اشد ہو. اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہے یہی بات. ایک حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ خدا اور رسول کو اور سب چیزوں سے زیادہ محبوب رکھے.
محبت کرنے والی ذات ہی ہوئی اللہ تعالیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں محبت ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ وہ اللہ کی محبت ان سے حاصل ہوئی ہے. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت. اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی چیز ہے ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. سوال یہ ہے، جو شان مسلمان کی خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہم میں پائی جاتی ہے؟ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی تو یہ شان بتا دی. سوال یہ بہت بڑا پیدا ہو گیا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں. جب ایمان کی شرط اشد حب کو فرما دیا تو اپنے دل کو اب ہمیں ٹٹولنا پڑے گا. ارے ایمان تو بہت ضروری چیز ہے، ہر وقت دعا ہے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان سے فرما دے. ایمان ہی تو سب کچھ، ایمان ایک واحد سرمایہ ہے ہمارا، اور بھی کوئی ہے؟ کوئی والذین آمنوا اشد حبا للہ. اگر ہم میں ایمان کامل ہوگا تو ہم حق تعالیٰ کی محبت میں پورے طور سے محسوس ہوں گے. اور اگر یہ محبت کمزور ہے، ایسی مضبوط نہیں، تو ایمان کمزور ہوگا. فرماتے ہیں کہ ملومت جس درجے کی محبت ہوگی اسی درجے سے ایمان ہوگا. مسلمان جو ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو یہ ممکن نہیں. اس خود یہ آیت بتا رہی ہے، یہ آیت خود یہ بتا رہی ہے. تو پتا یہ چلا کہ جتنے مسلمان ہیں ان میں سب میں اللہ کی محبت موجود ہے. چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مسلمان کو خدا تعالیٰ سے بالکل محبت نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، تھوڑی بہت سب کو ہے. بس اگر محبت کی نفی کی جائے گی تو ایمان کی بھی نفی کرنی پڑے گی. حالانکہ ایمان اللہ کا شکر ہے ہم سب میں پایا جاتا ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سب میں، الحمدللہ، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی ایمان موجود ہے. یہ شک نہیں کرنا چاہیے ہمارے میں ایمان نہیں. ایمان تو ہے، اور کسی نہ کسی درجے کی محبت بھی اسی وجہ سے.
اس لیے مسلمان کو کسی کو منافق کہہ دے صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کا تو حال یہ ہوتا تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب سے زیادہ اپنے کو خراب سمجھتے تھے اور اپنے کو ہی منافق سمجھتے تھے. آج کل بڑی آسانی سے کسی دوسروں کو منافق کر رہے تھے. کتنا گندا حال ہے صحابہ کا حال کہ وہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے, ہمارا یہ حال کہ ہم دوسروں کو منافق سمجھتے تھے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فاسق گنہگار شرابی بھی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے اندر محبت ہے بلکہ اشد محبت ہے, کیونکہ یہ ایمان کی شرط بتائی گئی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو چاہے کیسا ہی فاسق و فاجر ہوگا اس کے اندر محبت بھی ہوگی اور محبت کی مضبوطی بھی ہوگی. اشد کا ترجمہ مضبوطی سے کیا, دونوں چیزیں ہوں گی کیونکہ ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی. اور اس کی دلیل حدیث شریف میں بھی, چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب نوشی میں سزا بھی دی. ایک دفعہ وہ پھر لایا گیا اور سزا کا حکم ہو کر اس کو سزا دی گئی شراب نوشی. تو ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت کر, کس کثرت سے اس کو لایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو, واللہ میرا یہ علم ہے کہ یہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے. فاسق و فاجر شخص بھی ایمان والا ہے تو اللہ سے محبت رکھتا ہے, جب شراب نوشی کے سزا یافتہ کو اور پھر لائے جانے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے, ہم آپ کون ہیں جو دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہم آپ کو کیا حق ہے, اپنی خیر مناؤ اپنی خیر, ہمارے دلوں میں تو خناس. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ مضبوطی محبت کی جو کسی فاسق و فاجر مسلمان میں بھی ہوتی ہے, یہ اس وقت معلوم نہیں ہوتی لیکن امتحان کے موقع پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے. مثلا اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی شخص, انہیں کے الفاظ نقل کر رہا ہوں, مثلا اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی شخص خدا تعالیٰ کی شان میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اگرچہ اس مسلمان کا ایمان نہایت کمزور ہو لیکن اس گستاخی کو سن کر اس قدر بے چین ہو جاتا ہے کہ ماں کی گالی سننے سے اس قدر نہیں بے چین. پھر آپ دیکھ لیجیے شرابی کو لے آئیے, گناہگار کو لے آئیے, کیسے بھی خراب کو لے آئیے, خدا نہ خاصہ اس کے سامنے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کرے وہ بے چین پریشان ہو جاتا ہے. کیا چیز ہے یہ محبت ہے. اور فرمایا اس درجے کی بے چینی بغیر محبت کی مضبوطی بھی نہیں ہو سکتی, صرف محبت سے بھی نہیں کام بنے گا, محبت کی مضبوطی چاہیے تھے اور سب لوگوں سے زیادہ محبت, تب جا کے یہ ہوتا ہے. بس معلوم ہوا ابھی ملمت رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح کی باتیں پورا واز ہے, کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لیں, تفصیل نہیں اچھا سکتا, اس طرح کی بہت سی باتیں بنا کر فرماتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہے وہ کیسے فاسق و فاجر ہو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور مضبوط ہے, تبھی تو وہ مسلمان ہے. کسی مسلمان کو حافظ نہیں سمجھنا چاہیے. عورت کا قصہ ہے اور سچا قصہ ہے, قاضی صاحب وہ سب گواہ ہیں, اس سے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک عورت تھی سقار کے وقت نزا کے عالم میں, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حاضان رجلانی یقولانی ادخل الجنہ, یہ دو آدمی ہیں یہ مجھے کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا, اور یہ کہتے کہتے انتقال ہوا روح پروان. اور وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی, جاہل تھی, اس کو عربی کا بالکل پتا نہیں تھا اور صاف پھنسی عربی بتا رہی حاضان رجلانی یقولانی ادخل الجنہ. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, ایک جو جاننے والے پڑھے لکھے تھے ان کو بلا کے لے کے آیا کہ دیکھو پتہ نہیں کیا بک رہی ہے, ذہن میں ہے پتہ نہیں کیا الٹی سی تھی, کسی کو سمجھ نہیں آیا عربی کون جانتا تھا دیہات ہندوستان کا. وہ آئے تو انہوں نے سنا تو حیران رہ گئے کہ یہ تو بہت فصیح عربی میں یہ بول رہی ہے. تو اس کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد لوگوں سے پوچھا گیا پوچھوایا کہ بھائی آخر اس کا کیا عمل تھا, تو لوگوں نے کہا کہ تو بڑی لڑاکا تھی اور کوئی ایسا نماز روزہ بھی نہیں کرتی تھی, کچھ نہیں کرتی تھی, جہاں اذان کی آواز ہوتی تھی وہاں پہ کوئی اس وقت اگر کوئی کام بھی کرے یا کوئی بولے یا کوئی کام ملے تو بس ہنگامہ کرتی تھی لڑ لڑ کے. بس اسی سے معلوم ہو گیا, لوگوں نے تو برائی بیان کی اس کی, حکیم الامت نے کہا اسی سے معلوم ہو گیا کہ یہ صفت تھی اس کی جس کی وجہ سے یہ اس کا انجام ہوا کہ اللہ کے نام کا اذان کا اتنا ادب تھا. جاہل تھی, نماز نہیں پڑھتی تھی, روزہ نہیں رکھتی تھی, لیکن حق تعالیٰ کے نام کا ادب, حق تعالیٰ کی محبت میں اشد تھی, اس کے باوجود ایسی اشد تھی کہ چنانچہ فرشتے آ گئے, رحمت سے لے گا اس کو جنت سے, کسی کو حقیر کیا سمجھائیں گے؟ اور پھر دیکھیں عبرت کی بات, اور اگر کوئی کہے کہ ہم تو خود اسلام کے ساتھ مسخرہ فن کرتے ہیں اور ہزا کرتے ہیں, ہمیں ذرا بھی بے چینی نہیں ہوتی, تو ایمان کے لیے محبت کی مضبوطی کہاں لازم ہے؟ یہ اب ایک اشکال لے کر آئے کہ اگر کوئی شخص خود کہے کہ صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم تو مسلمان ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اسلام کے ساتھ مسخرہ فن کرتے ہیں اور اسلامی شعار کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں ذرا بھی دل میں بے چینی نہیں ہوتی, تو وہ یہ اشکال ہے کہ پھر ایمان کے لیے محبت لازم کیسے ہوئی؟ مسلمان ہو اس کو بے چینی نہیں ہو رہی, خود ہی مذاق اڑاتا ہے, شاعر اسلامی کا مذاق اڑاتا ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسا کہا تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کی قسم اگر کسی شخص کی یہ حالت ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں, اگرچہ وہ اپنی زبان سے اپنے کو مسلمان کہے اور وہ اگرچہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو. عبرت کی بات, ہمارا مذاق اور مذاق, ہماری مذاق کرنے کی عادت, ہر وقت بولنے کی عادت کہاں لے جائے ہمیں؟ پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے سب بتاتے ہیں کہ ایک صاحب آئے وہاں گاؤں میں, وہ داڑھی مڈاتے تھے, ان سے جب داڑھی رکھنے کو کہا تو کہنے لگے کہ داڑھی تو بکرے کی ہوا کرتی ہے. حکیم الامت وہاں سے افسوس, کیا یہ بات کفر میں ہے؟ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے, ایسی بات کہنا کفر ہے. جو مثال دی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, ہوش میں آ جائیں مسلمان کا, شاعر اسلامی کا مذاق خود اڑائیں. پھر فرماتے ہیں ایسا شخص جس کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور تمام پیغمبر داڑھی رکھتے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سب نے داڑھی رکھی, پھر وہ کہے کہ داڑھی تو بکرے کی ہوتی ہے, کیا آپ لوگ انصاف کی روح سے اس کو مسلمان کہیں گے؟ جس طرح ہر عقل مند جانتا ہے کہ عدالت کی توہین سلطنت کی توہین, اسی طرح شریعت کے کسی حکم کی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی توہین ہے. سمجھ لو اچھی طرح سے, بہت ڈرنے کا مقام ہے, بڑا نازک وقت, یہ وقت نازک ہے. شاعر اسلامی کا مذاق رفتہ 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 یہ ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہوئے ہم سب رفتہ رفتہ بہن چلے جا رہے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے پڑھتا ہوں, پس اگر خدا تعالیٰ کی توہین کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں جاتا تو گویا ایمان گوند ہوا کہ وہ ایسا چپکا ہے جو کسی طرح چھوٹتا ہی نہیں. صاحبو ایمان ایسا سستا اور اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اس کو دھکے دو اور وہ نہ چلے. آج کل اکثر مسلمان توہین والی باتیں کہتے ہیں اور کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ اچھا اسلام ہے کہ مسخرہ پن اور احانت سے بھی نہیں جاتا. افسوس ہے کہ اپنی ماں کے متعلق تو دوسروں سے بے موقع الفاظ نہ سن سکے اور اسلام کے متعلق خود خرافات اور مسخرہ پن پر آمادہ ہوں. ایسے لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اولاد جو بھی بعد میں ہوگی حرام ہی ہوگی. فرماتے ہیں پس یہ شبہ جاتا رہا کہ مسخرہ پن کے بعد بھی ہم تو مسلمان ہیں, ایسا مسخرہ پن کیا, اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے مذاقوں سے دور بھاگو. جو بزرگوں نے مذاق فرمایا ہے وہ بہت مسلحت ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق الگ تھا, لا حول ولا قوۃ, ان کے اوپر اپنے اوپر ان کو قیاس کرنا, لا حول ولا قوۃ, ہم گندے ہیں, ہمارا مزاح گندا ہے. کبھی بھی ایسی باتیں مت نکالو مزاح کی کہ کہیں کفر تک بات نہ پہنچ جائے. اور توہین عملاً توہین, ہم مسجدوں میں موجود ہیں اپنے موبائل پہ بجوائیں, توہین نہیں, معلوم نہیں کیا یہ بات, کیا دھن نہیں بدل سکتے اس کی, اس کی جو موبائل کی جو اندر جو گھنٹی ہے اس کو بدل نہیں سکتے کہ موجود ہیں, کیا یہ علن اعلان توہین نہیں, عمل کرنے کی بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ہمیں بھیجے گئے تھے کہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں, ہمیں ان کی نقل کرنی ہے, ہمارے لیے علن اعلان ان کی مخالفت ہے. بہرحال جو مسلمان ہوگا اس کو خدا کی محبت ضرور ہوگی اور مضبوط ہوگی, مگر اس میں درجے مختلف ہوں گے. اب درجے حضرت نے تین بتائے, اپنے آپ کو کافی کٹول کے دیکھیں ہم کہاں ہیں. ایک مضبوطی کا درجہ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی گستاخی سن کر بے چین ہو جائے, کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ گناہ کو برا سمجھے, بے چین اسی کا نام ہے, یہ عقلی بے چین, عقلن کو کم سے کم. اور دوسرا درجہ یہ ہے
کہ محض خدا تعالیٰ کا ذکر ہی سن کر دل میں ایک ولولہ اور جوش پیدا ہو اور نافرمانی کے چھوڑ دیں, یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ سوچے کہ خدا تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پر ہیں اور اس قدر فضل و کرم ہے, حالانکہ اگر دنیا میں کوئی چار پیسے ہم کو دیتا ہے اس کی کس قدر اطاعت کی جاتی ہے, تو جب چار پیسے دینے والے کی اتنی اطاعت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی اطاعت تو اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے. ہم اپنی ملازمت کے اوپر اپنے افسروں کی کتنی اطاعت کرتے ہیں, اور حق تعالیٰ جو ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں ان کی کچھ بھی اطاعت نہ کرے, اور پھر انہیں سے مانگتے ہیں, انہیں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں حاجت میں محتاج ہیں, انہیں سے مانگنا ہے, انہیں کی اطاعت نہ کریں, انہیں کی مخالفت کریں. غرض خدا تعالیٰ کا نام اور اس کے حکم کو سن کر یہ خیالات اطاعت کے پیدا ہونے چاہیے, مگر پھر چند روز بعد ذہن سے نکل گئے, یہ ہوتا ہے. تو یہ ایک درجہ ہے, صاحب اس وقت پیدا ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت پیدا ہو گئے, اگر جا کر بھول گئے. خیر یہ ایک درجہ محبت ہے, پہلے درجے سے بہتر دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس خیال کے ساتھ ہی اس پر عمل بھی شروع کر دیا, یعنی جس قدر نافرمانی کا سامان تھا سب کو الگ کر دیا. اگر اپنے پاس تصویریں تھیں, جیسے اس زمانے میں فرمایا, اگر آپ نے پاس تصویر رہتی ان کو چاک کر ڈالا. تصاویر متفق علیہ حرام ہے, یاد رکھے گا, چاہے تو فتوا آواز دیکھ دیجیے تمام پرانی کتابوں کو. اگر اپنے پاس تصویر رہتی ان کو چاک کر ڈالا, اور اگر حرام کی کمائی تھی تو اس کو مالک کو واپس کر دیا, اگر مالک نہ مل سکے تو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا, اگر نماز نہ پڑھتے تھے تو نماز شروع کر دی, پاجامہ اگر ٹخنوں سے نیچا تھا اس کو کاٹ کر ٹخنوں سے اونچا کر لیا, یہ پختہ قصد کر لیا کہ آپ کوئی حرکت حکم کے خلاف نہ کریں گے, اور اس قصد کو نباہ دیا. یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے, یہ ہے محبت, یہ ہے محبت مطلوب, تغیر لے آؤ اپنے اندر. اور اس کے بہت درجے نکل سکتے ہیں, لیکن حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کر کے تین درجوں میں بات کیا. پھر فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے یہ لازم ہے محبت, اور اس کے درجے مختلف ہیں, اور یہی بات خدا تعالیٰ کو اس آیت میں بتلانا ہے, اور مقصود اس بتلانے سے یہ یاد دلانا ہے کہ تم محبت پکی اختیار کرو جس کی علامت کامل فرمانبرداری ہے, اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص اپنے نوکروں سے یہ کہنے لگے کہ جو ہمارا وفادار نوکر ہوگا وہ ہماری اطاعت کرے گا, اعلان کر دیا کہ صاحب جو ہمارا وفادار ہے وہ ہماری اطاعت کرے گا, کیا اثر ہوگا نوکر, کیا اثر ہوگا, سوچ لیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, جو وفادار ہے وہ ہماری اطاعت کرے گا, اس جملے سے نوکر کیا سمجھے گا, یہ سمجھے گا کہ مالک حکم کر رہا ہے اطاعت کا, اور جس قدر اطاعت میں کمی ہوگی اسی قدر وفاداری میں بھی کمی سمجھی جائے گی. تو خدا تعالیٰ نے بھی اسی بات کے ذریعے سے ہم کو اطلاع کی ہے کہ تم مضبوط محبت اختیار کرو, اپنے قلب کو ٹٹور کر دیکھیے کہ اپنے اندر آپ کس درجے کی محبت پاتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ اس کا پتہ بڑی آسانی سے, حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ محبت کے یہ درجات ہیں, لیکن حق تعالیٰ کی محبت کا آپ کو کون سا درجہ حاصل ہے یہ پتہ کیا, سمجھ کسوٹی ہے, پرکھ سکتے ہو, اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہو اگر واقعی چاہتے ہو پرکھنا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ محبت کے آثار سمجھنا چاہتے ہو, کہ مجازی محبت کے بارے میں سوچیں, عشق مجازی کے بارے میں کسی کو کوئی تجربہ ہوا ہو تو جانے, ورنہ قصے تو پڑے ہوئے, کیا حال ہوتا ہے. ایک حال یہ ہوتا ہے کہ بس اس کا تذکرہ کے بغیر چل نہیں ملتا, محبت جس کی محبت ہوگی اس کا بار بار آئے گا, بار بار آئے گا, بار بار آئے گا, بار بار آئے گا, بار بار. وہ تو گھما پھرا کے محبت کے آثار میں دو باتیں, ایک اس کا ذکر بار بار آئے گا, چنانچہ اول تو ہر وقت کی یاد, کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں محبوب کی یاد سے دل پر نہ ہو, ایسا ہو ایسی غفلت میں, چنانچہ ہمارے بعض اہل اللہ کا تو حال ہی ہے, سارے اہل اللہ کا حال ہی ہوتا ہے, اللہ کی محبت ہے ہو تو صحیح تو پتا ہو, کسی کو محبت ہو تو پتا ہو. شیر لکھ کے لگا دیا ہم نے, ہمارے یہاں گھر میں لکھا ہوا ہے, پڑھ دیتا ہوں. لوک غمزے کی ہو جس دل میں چبھی, اس سے پوچھے چاشنی اس درد کی, اس سے پوچھو, لوک غمزے کی ہو جس دل میں چبھی, اس سے پوچھے چاشنی اس درد کی. تو ایک اور شعر ہے, وہ جانے اس تڑپنے کے مزے کو, گزر جس دل میں حضرت عشق کا ہو, کیا کہ اس کو ہر ایک کو نہیں ملتا. سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن, سرمد شاعر کا نام ہے, یہ جو عشق ہے محبت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ بل حوث کو نہیں ملتا,
بلحوث کہتے ہیں اپنی شہوت کے تقاضوں سے اپنے حب جا کے تقاضوں کے اوپر لپکتا ہے بلحوث. سوزے غمے پروانہ مگت جانا دہن, یہ پروانے کا سوز کہیں مکھی کو مل سکتا ہے, مکھی خاصیت ہے جہاں دیکھا وہاں لگتا ہے, گوب بھی بیٹھ جائے گی, کھانے بھی بیٹھ جائے گی, مٹھائی بھی بیٹھ جائے گی. محبت کے آثار بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت کی یاد, کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں محبوب کی یاد سے دل پر نہ ہو, اور دوسری علامت ہے نہایت خوشی سے اطاعت کرنا, اس میں ذرا بھی کلفت نہ ہونا, یہاں تک کہ اگر وہ گھر بھی مانگ لے تو دریا میں جیسے واقعات ہوئے آپس کی محبت میں ہو جاتے ہیں. دوستوں ابھی علمت نے لکھا ہے کہ جیسے اس کا دوست آ گیا رات کو 2 بجے, دوبارہ سکھا ہے پرانا زمانہ اپنے ساتھ, کہا کہ میرا دوست اس وقت مجھے بلا رہا ہے, کہ گھر سے پیسہ گھوڑے ہر چیز جتنی بھی چیز اس کے پاس تھی, حتی ایک قمیض بھی لے کے نکلا, پتہ نہیں 2 بجے رات کو آیا کہ ہر چیز کی ضرورت ہو, ساری چیزیں جس کے پاس جو بھی ہے سب حاضر, مقابلے میں جانا تو ہم تیار ہیں, گھوڑا لکھ لیں کہ رائے ہوگی یا تو یا کوئی اور جو بھی پیسہ ہوگا تو پیسے کی تھیلی لے کے آیا, ساری پونجی اٹھا کے لے آئے. دوستی یہ محبت کیا اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی ایسی محبت ہے, دل کو ٹٹولیے. فرماتے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ انہی دو چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے کو جانچ لیجیے اور دیکھ لیجئے کہ 24 گھنٹوں میں کتنی دیر آپ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, خاص کر جبکہ ہر وقت اس کی نعمتوں میں سب سے بہت نعمتوں کو انتہا ہے. یہ مضمون ہے حکیم الامت کا, میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. صاحبوں یہ باتیں بھولنے کی نہیں ہیں, تم خدا کے دیے ہوئے مکانوں میں رہتے ہو, اس کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہو, اس کی دی ہوئی اولاد سے فائدہ اٹھاتے ہو, لیکن اس کو یاد نہیں کرتے. دیکھو اگر کوئی دوست تم کو 2 آم بھیج دے تو ان کو کھاتے وقت دل میں اس کا تصور اور خیال ضروری رہتا ہے. ذرا انصاف سے بتلائیے, خدا تعالیٰ کا دیا ہوا کھانا دونوں وقت تمہارے سامنے آتا ہے, لیکن تم نے کسی دن بھی کھاتے وقت خدا تعالیٰ کو یاد کیا ہے؟ سارا کھا جائیں گے لیکن کسی دکھ میں پھر یہ خیال بھی نہ ہوگا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ عقیدہ درست ہونے کے سبب کسی سے پوچھنے پر ہم کہہ دیں کہ یہ خدا تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, کیوں صاحبو پھر کیا اسی منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے پکی محبت ان کی طلب کے موافق ہے اور ہم کامل ایماندار ہیں؟ دیکھ لیجئے کہ اس کی خاصیتیں ہم میں کس حد تک پائی جاتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ ہم میں محبت کی وہ خاصیتیں تو ضرور موجود ہیں جو کہ ادنا مسلمانوں تک میں بھی پائی جاتی ہیں, جیسے یہی کہ اس کی گستاخی کو سن کر بے چین ہو جانا, تو میں کہوں گا کہ آپ کو انہی خاصیتوں پر قناعت ہے. یعنی یہ جو خاصیت ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر بے چین ہو جانا, یہ تو ہمیں حاصل ہے صاحب, باقی تو ہمیں حاصل نہیں, یاد نہیں اللہ کی. تو فرما رہے ہیں کہ صاحب ذرا غور کر کے دیکھو کہ تمہارے پاس سوائے ایمان کی دولت کے اور دھرا کیا ہے, پھر اگر اس کے بھی ادنا درجے پر قناعت کر لو تو غضب ہے. تم ایمان کے ہی ادنا درجے پر قناعت کرنا چاہتے ہو؟ کوئی دھوکا ہے, دھوکا معاملہ ہو رہا ہے, دھوکے والا معاملہ ہو رہا ہے. کسی اور چیز میں تو تم ادنا درجے پر قناعت نہیں کر رہے ہو, ایک ایمان ہی ہے کہ بس اس ادنا درجے پر قناعت کر کے بیٹھ گئے کہ صاحب کسی نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارے کی تو ہم بے چین ہو گئے, بس یہ کافی ایمان ہمارے پاس ہے. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب و ذرا غور کر کے دیکھو کہ تمہارے پاس سوائے ایمان کی دولت کی اور دھرا کیا ہے, پھر اگر اس کے بھی ادنا درجے پر قناعت کر لو تو غضب ہے. اگر کسی کو دنیا کی دولت پر ناز ہو اور اس لیے کامل ایمان کی دولت کا طالب نہ ہو تو یاد رکھو یہ دولت بہت جلد تم سے چھوٹ جانے والی, یا تم اس سے بہت جلد چھوٹ جانے والے. ظاہر موت آئی, سب سے بڑا سرمایہ تو ہمارا ایمان ہے. اس ایمان کے درجے کو ہم سب سے کم پر لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر طرح کی خرافات اور منقدات میں ہم آلودہ, اللہ کا ذکر صفر, اللہ کی اطاعت کبھی کرتے بھی ہیں تو انتہائی تکلیف کے ساتھ, کراہت کے ساتھ, یہ ہماری محبت ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان ہی ایسی دولت ہے کہ چند روز بعد یہ قبر میں بھی ساتھ دے گا, پھر پورے صراط پر بھی کام آئے گا, اس کے بعد میزان کے تولنے پر کام آئے گا. تو اگر اس کے کمال کی طلب نہ ہو تو ستم ہے, ستم ہے, ستم ظلم ہے. پھر سے سن لیجیے, یہ ایمان وہ دولت ہے کہ چند روز بعد یہ قبر میں ساتھ دے گا اور کچھ بھی نہیں ساتھ دے گا. ہمارے صالحہ بھی بات کی بات, ہمارے امان سے ہمارے امان سے ہمارے صالحہ ہیں. چند روز بعد یہ ایمان ہی قبر میں ساتھ دے گا, پھر پورے صراط پر کام آئے گا, اس کے بعد میزان کے تولنے پر کام آئے گا. تو اگر اس کے کمال کی طلب نہ ہو تو ستم ہے.
اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہوا کہ اس کا کمال ہم کو حاصل ہے کہ نہیں. صاحب آپ کو اس کی تکمیل کی طرف توجہ کرنی چاہیے اس طرح سے کہ اس کے آثار یعنی ہر وقت خدا کی یاد اور اس کی اطاعت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یاد اس کو نہیں کہتے کہ محض زبان سے رکھ لیا اور جن میں وہی دنیا کے خرافات بھری ہیں. ہر وقت وہی دنیا کے خرافات, حج میں بھی آئے ہوئے تو دنیا کے خرافات, ہر وقت وہی تذکرے دنیا کے لیے بیٹھے ہیں, مسجدوں کے اندر وہی تذکرے, مجالس سے بزرگ ہی جاتے ہیں تو بھی وہی تذکرے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جب تم بزرگ کی مجلس میں آئے ہو, اپنے شیخ کی مجلس میں آئے ہو, اپنی اصلاح کرانے آئے ہو, تو ہمارا تن ادھر متوجہ ہو جاؤ. تمہیں کیا ضرورت ہے اور دوسری خرافات میں, کسی خیریت پوچھنے کی ضرورت نہیں. خرافات کیوں بھر جاتے ہیں؟ فلاں مسئلہ ہو گیا اخبار میں, یوں ہو گیا فلاں جگہ, یوں ہو گیا, لاہور والا قوت ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہ مجلس میں دنیا کی مذمت کی, یہ دنیا ایسی خراب ہے. رابعہ بصری اندر تمہارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے, تبھی تم اس کا ذکر کرتے ہو. ذکر کیوں کیوں آیا تمہارے دماغ میں؟ مذمت کے ساتھ بھی کیوں آیا؟ جیسے کسی نے شیطان کو کچھ برا بلا کہا, تو اتنی دیر تک میں اپنے اللہ کو نہیں یاد کروں شیطان کو لعنت بھیجنے کی بجائے. حق تعالیٰ کی جس کی محبت, حق تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ ان خرافات سے پڑے گا, اخباروں کو دیکھے گا, انٹرنیٹ کو دیکھے گا, اور پھر اس کے اوپر بحث کرے گا, تکرار کرے گا, خبروں کو پھیلائے گا. یہ اللہ کی محبت کے کرشمے ہیں. تو فرمایا کہ ایسی یاد سے کچھ فائدہ نہیں, جیسے کوئی طوطے کو نبی جی نبی جی نبی جی بھیجو یاد کرائے کہ وہ ہر وقت اسی کو رٹا کرے, مگر جب بلی آ کر دبائے گی سوائے ٹاٹ ٹاٹ کے کچھ بھی یاد نہ آئے گا. یہ ذکر بھی ایسا ہی ذکر ہے. ذکر تو وہ ہے کہ دل اور زبان سب اسی میں معاو ہو جائیں, کم سے کم ایسی حالت تو ہو جو ایک مرد اور بازاری عورت کی ہوتی, کم سے کم کہتے پیچھے لٹو ان کے الفاظ نفر کر رہا ہوں, کو یہ حالت رکھتا رکھتا حاصل ہو, مگر اس کا فرض تو رہنا چاہیے. بس ایک اثر ایمان اور محبت کے کمال کا یہ ہے, دوسرا اثر اس کا اطاعت اور بندگی کی آسانی ہے. تو اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ خدا تعالیٰ اور رسول کا حکم سن کر ہماری کیا حالت ہوتی ہے. کیا اکثر لوگوں کو اس کی فرما برداری گنا نہیں ہوتی؟ خدا کی قسم بعض کی تو یہ حالت ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں جبکہ اچھا زمانہ تھا, جبکہ نیک لوگ تھے, ہم جیسے لوگ تھے اس زمانے میں, ہم تو کل ہیں, اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں, وہ سے سنیے. اور یہ مت سمجھیے کہ ہم پاک ہیں. ارے صاحب, جب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابر رہے ہو نفسی, کہ میں تو اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا, تم کیسے اپنے نفس کو پاک بتاتے ہو؟ تو ہم تو محبت میں سرکار. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے کو منافق تھے, اور ہم اپنے آپ کو بڑے پاک تھی, بڑے پاک والے, بڑے اللہ کی محبت والے بتا رہے ہیں. جہاں دعویٰ وہاں غلطی, جہاں دعویٰ وہاں غلطی. دعوے کے تو الفاظ منہ پہ لانے ہی نہیں چاہیے, ہمیشہ توڑ دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں خدا کی قسم بعض کی تو یہ حالت ہوتی ہے, یعنی ان کو اللہ کا حکم بتایا جائے تو بعض کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے گول مار دی. یہ حالت ہے ہمارے اعمال, اپنے اعمال سے زیادہ لے لیجیے کہ اللہ کا ہر حکم ہم ہاتھی خوشی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں, تو کیا ہمیں محبت کا وہ درجہ حاصل ہے جو ہمیں مطلوب ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر عمل اور ہر خلق میں ہم نے شریعت کے خلاف ایک نرالا طریقہ اختیار رکھا ہے, گویا اسلامی شریعت کے مقابلے میں دوسری شریعت بنائی. پھر فرماتے ہیں مثلا شادی اور غمی کی رسمیں. اب یہ دیکھیے ایک بات جو اس واعظ کو پڑھ کر سمجھ میں آئی, واعظ تو ہے, بیان تو ہے اللہ کی محبت کا, اور مضمون ہے اشد حب اللہ. اور جب اللہ کی اطاعت جیسی ایک آثار ہے, محبت میں سے ایک آثار کا ذکر کر کے فرمایا ہے, اس کے بعد جو مثال دے رہے ہیں حکیم الامت, وہ دے رہے ہیں شادی اور غمی کی رسم. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک اور آیت ہے کلام پاک کی, اس کے اندر مسلمان کی جو محبت کرنے والے ہیں ان کی تعریف میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لومت لائن کی پرواہ نہیں کرتے, لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو جس کو اللہ کی محبت ہوگی تو محبت کی خاصیت یہ ہے کہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. ارے صاحب, لوگوں کی ملامت کی اگر پرواہ ہے تو اللہ کی محبت تو پھر تو ہے نہیں. اللہ کی محبت نام کو ہے, کسی کام کی وہ محبت اللہ کی نہیں ہے جو آپ لوگوں کی ملامت کے خیال سے کسی معمولی درجے کی بھی سنت کو چھوڑ. چنانچہ اس کے اوپر ایک سخت وعید ہے, حکیم الامت کا مضمون ہے, اس کو ذہن سے نکل گیا اس کا پورا کہ صحیح بالکل وہ کہاں ہے اور کیسا ہے, لیکن مضمون یہ ہے کہ اگر ایک شخص معمولی سی چیز کو مثلاً ٹوپی پہننے کو صرف اس وجہ سے ترک کر دے تو لوگ ملامت کریں گے,
تو کفر کے قریب ہو جائے گی کہ سنت کو محض لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے. ہاں اپنی آسانی کے لیے, راحت کے لیے, کسی فائدے کے لیے چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے, محرومی ہو گئی اس کو سنت, لیکن لوگوں کی ملامت کے لیے, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے سنت کو چھوڑ دیتا. تو لو مت لائیں, ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرے, یہ محبت کی خاصیت ہے, اتنی سی بھی نہ کرو. چنانچہ شادی غمی کی رسمیں اب یہیں مجھ سے ہے, یہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کی ملامت نہ ہو. چنانچہ حکیم الامت حسن واز نے یہ سب بیان کرنے کے بعد جو پہلی چیز بیان فرمائی وہ شادی غمی کی رسمیں, تعداد گزاری کا ہمارا جذبہ یہ ہے, اس کے بعد یہ فرمایا. تو مطلب شادی اور غمی کی رسمیں ہیں. کیا آج کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے اس میں شریعت کے خلاف نہیں ہے؟ اور اگر واقعی کسی کو معلوم نہیں تو اس کو چاہیے کہ اس قسم کی کتابیں دیکھے جو اس کے بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں, یا جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں وہ اس وقت کچھ سن لیں. اور فرمایا شادی اور غمی کی رسمیں دو قسم کی ہیں, ایک تو وہ ہے جن کا قبیح اور خراب ہونا نہایت ہی ظاہر ہے اور شریفوں اور دینداروں نے ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے, اب رذیل اور فاسق اس میں گرفتار ہیں جیسے ناچ اور رنگ وغیرہ. اور بعض وہ رسمیں ہیں کہ ان کی قباحت اتنی ظاہر نہیں, ان میں عام اور خاص لوگ قریب قریب سب گرفتار ہیں اور ان کو بالکل جائز سمجھا جاتا ہے, بلکہ بچا اوقات تقویٰ بگھارنے کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے شادی میں کون سی رسم کی, نہ ہمارے ہاں ناچ ہوا نہ باجا سنایا گیا, پھر ہم نے کیا گناہ کیا؟ تو میں بتلاتا ہوں کہ آپ نے کیا گناہ کیا, لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتلا دیجیے کہ گناہ کہتے کس کو. ظاہر ہے کہ جو کام شریعت میں منع ہو وہ گناہ کہلاتا ہے, چاہے وہ ناچ ہو یا دوسرا کام ہو, کیونکہ ناچ بھی تو اسی واسطے حرام ہوا کہ شریعت نے اس کو حرام اور جرم قرار دیا ہے یا نہیں. تو مختصر طور پر حضرت نے بہت سی وہ باتیں بتائی ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے شادی وغیرہ کی رسمیں ہم آپ سب جانتے ہیں, برادری کا کھانا ہے اور نیوتا ہے, پیسوں کا لین دین ہے, اور ایسے ہدایا ہیں جو محض شادی کے وقت دیے اور لیے جاتے ہیں. حکیم الامت سے فرماتے ہیں, کیوں صاحب, آج سے 8 دن پہلے بھی تو یہ بہن آپ ہی کی بہن تھی, پھر کیا آپ نے کبھی اس کی خبر لی تھی؟ یہ آج ہی شادی کا دن رہ گیا تھا اس کے لیے, تب تو آپ کا صلہ رحمی ہو گیا, اس سے پہلے کیا کوئی صلہ رحمی نہیں تھی؟ دوسرے اگر یہ صلہ رحمی ہے تو تمام برادری کو دکھلانے کی کیا ضرورت؟ کیا کبھی اپنی لڑکی کے لیے کپڑا خریدتے وقت یا اس کو کھلاتے پلاتے وقت بھی آپ نے برادری کو جمع کیا تھا؟ اگر نہیں تو جہیز دیتے وقت برادری کو کیوں جمع کیا جاتا ہے؟ پتا چلا محض فخر اور نمود کے لیے ایسا کیا جاتا ہے, اور رسمیں محض شہرت کے لیے ہیں, اور شہرت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ حدیث کی روح سے حرام ہوتا ہے, تو سب رسمیں حرام ہیں. چنانچہ حضرت نے تمام رسموں کو حرام فرمایا ہے اور کہا کہ یہ اللہ کی محبت کے بالکل خلاف ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو تو قرض نہیں لینا پڑتا, تو اول تو یہ جواب ماننے کے قابل, کیونکہ ہر حیثیت کا آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ ہی قرض کرتا ہے اور اس میں قرض دینا لازمی. دوسرے اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کو قرض دینا نہ پڑے گا, تو کم از کم ان کو اپنے غریب بھائیوں کا خیال تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کریں گے تو ہر کے مارے وہ بھی کریں گے اور تباہ ہوں گے, اس لیے ہم بھی نہ کریں. اس کے بعد یہ سب بیان کرنے کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی سنو, کیونکہ محبت اگر ہے تو ان کی نقل کرو گے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر کے دکھلا دیا ہے کہ شادی اس طرح کرنی چاہیے, ایسے ہی اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمی کر کے بتلا دیا کہ غمی یوں ہونی چاہیے. پھر جب ہم نے اس کے موافق نہ کیا اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑا لی اور اس کا خلاف ہم کو گرا ہوا, تو اطاعت میں آسانی ہم کو کہاں حاصل ہے؟ پھر کامل محبت کہاں ہوئی؟ اس محبت کا اثر تو یہ ہے کہ اطاعت میں سہولت پیدا ہو, اور جبکہ ہم نے بالکل شریعت کے خلاف کیا کہ ہم کو محبت کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے. کہ ہمیں معاشرت ہماری گدی ہو چکی ہے. کل ہی ایک صاحب آئے تھے ان کے سامنے, ہم نے کہا کہ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو ہمیں دیکھ کر یا تو قتل کرا دیں, یہ ہمیں پاگل, یہ تم نے خجم, یہ گھر کا تمہارے انداز ہے, یہ تمہارا رہن سہن ہے, یہ تمہارے کھانے کا انداز ہے, تم نے کون سی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق کی؟ اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. جائز ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بھائی ہر جائز کو کرنا ضروری ہے, کیا اتباع سننا ضروری ہے؟ بس اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ خدا تعالیٰ سے محبت کامل ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو اس سے حاصل کرنے کی تدبیر کرو, اور تدبیر بھی بتلا. ایک جگہ اور اسی طرح کا مضمون ہے کہ میرا وظیفہ اصلاح کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، میرے وظیفے والے پیروں سے واللہ ثم واللہ ثم واللہ جو کبھی اصلاح ہو. ایسے پیروں کے پاس مت جاؤ، سارے وظیفہ بتاتے ہوں اور گناہ نہ چھوڑاتے ہوں. اصلاح تو ہوتی ہے اصلاح کے طریقے سے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک، اس میں چار باتیں بتائیں. نمبر ایک، اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو. نمبر دو، اللہ اللہ کرو، تنہائی میں بیٹھو. نمبر تین، یہ بہت ضروری ہے کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو. اور نمبر چار، ان کی غیر موجودگی میں جو وہ باتیں بتائیں ان کو پڑھے. کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو، اسی سے لوگ بھاگتے ہیں اور شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ بھگائے. اول تو اس طرح توجہ ہی نہیں کہ کسی بزرگ کی خدمت میں جا کر رہے، بس تھوڑی سی کتابیں پڑھنی اور سمجھ لیا کہ ہم کامل ہو گئے، مکمل ہو گئے. بھلا میری کتابوں سے بھی کوئی مکمل ہوا ہے؟ لہذا پیر کامل کی صحبت لازمی ہے. پھر تو ایسا ہوتا ہے کبھی مرید بھی پیر سے بڑھ جاتا ہے، مگر ابتدا میں تو کسی شیخ کامل کی صحبت کے بغیر چارہ نہیں ہے. اہل محبت کے پاس جاؤ اور جو وہ کہیں کرو، تھوڑے دنوں میں دل نور سے معمور ہو جائے گا، اور خدا کی قسم تم اس قدر محظوظ ہوگے کہ تمہاری نظر میں صرف سلطنت کی بھی کچھ حقیقت نہیں ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں، جناب میرے پاس قسم سے زیادہ کوئی ذریعہ یقین دلانے کا نہیں. ایسا ہر میں مقرر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو اس طریق سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے گا، یہ چار باتیں بتائیں، جو اس طریق سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے گا وہ ایسا ہی ہو جائے گا کہ پھر اس کو موت کا خوف ہوگا، نہ نمونیا کا، نہ بخار کا، نہ قحط کا، نہ وبا کا، کوئی غم نہ رہے گا، بس بالکل جنت کی سی حالت ہو جائے گی. ہاں غم ہوگا تو ایک، کہ اللہ میں تو ناراض نہیں، خدا کے نزدیک میں کہتا ہوں، نہ جانے وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، بس اس غم کے سوا کوئی غم نہ ہوگا. مگر یہ غم ایسا لذیذ ہے کہ ہزاروں خوشیاں اس پر نثار. ایسے شخص سے کوئی اگر کہنے لگے لاؤ تمہارا غم یہ ہم لے لیں اور اس کے عوض اپنی ساری خوشیاں تمہیں دے دیں، کبھی تیار نہ ہو. تو حضرت یہ دولت ملے گی اہل اللہ کے پاس جانے سے اور ان کا اتباع کرنے سے. قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. بھائی باتوں میں کسی بحث مباحثہ، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، یہ اپنی حالت درست کرو اور کسی مرد کامل کے سامنے پامال ہو، یعنی کسی کو بڑا بنا کر جو وہ کہے وہ کرے، اس کو پورا اعتماد کرو. تو حاصل طریق یہ ہے کہ اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو، ظاہرا و باطنا، اور اللہ اللہ کرو، اور کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو، اور جو وہ کتابیں جائیں ان کو پڑھا کرو. جی یہ چار چیزیں ہیں، میں ٹھیکہ لیتا ہوں، جو ان چاروں پر عمل کر کے دکھائے گا وہ یحبہم و یحبونہم، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس سے محبت کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، کا مصداق ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور محب ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا، ضرور بال ضرور ہو جائے گا. جو چاہے اب اختیار ہے، جو چاہے عمل کر کے دیکھ لے اور تجربہ کر لے. بہت ہے دعا کر دیجیے.